آیت کو دہراتے ہوئے آگے والی آیت کے ساتھ اس کا اتصال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ سابقہ گفتگو بھی دماغ میں بیدار ہو جائے اور آنے والی آیتوں سے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہو جائے. شروع میں ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر کیا چیز کھانا اور کیا چیز پینا منع فرمائی ہے. اس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ تم پر حرمت علیکم المیتۃ, تو تم پر مردار شے کو حرام کر دیا گیا, اور دم اور بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا گیا, ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا, وما اوہلا لغیر اللہ بھی, اور ہر وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کو بتوں کے نام پر, شیاطین کے نام پر, غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے, والمنخنقۃ, اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جسے گلا گھونٹ کر مار دیا جائے, والموقوذۃ, اور جو چوٹ کھا کر مرا ہو اسے حرام کر دیا گیا, والمتردیت, اور وہ جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو اسے اللہ رب العزت نے حرام کر دیا, والنطیحت, اور سینگ لگنے سے جو مرا اسے حرام کر دیا گیا, وما اکل السبع الا ما زکیتم, ہاں اور جسے درندے جانور نے زخمی کر دیا اور وہ مر گیا تو اللہ رب العزت نے اس کا کھانا بھی تم پر حرام کر دیا, الا ما زکیتم, ہاں مگر اگر وہ زندہ پایا گیا اور تم نے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دی اللہ کے نام پر, تو یہ ساری چیزیں جو اوپر سے گرا ہوا جانور ہو, جسے چوٹ لگائی گئی ہو, جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو, اور جس جانور نے آپس میں سینگ مار کر ایک دوسرے کو زخمی کر دیا ہو, کسی درندے نے ان جانوروں کو زخمی کیا ہو, اور یہ تمام جانور اس حالت میں اگر مل جائیں کہ ان کے اندر حیات اور رمق حیات موجود ہو, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم نے تو ذبح کر لیا تو یہ تمہارے لیے حلال ہے, اور اگر یہ خود سے مر جائے تو جناب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ اگر جانور کو کوئی درندہ زخمی کر دیتا اور وہ جانور مر جاتا تو وہ اس کو حلال تصور کرتے تھے, یا جانور جو چھت سے گر گیا, کسی بلندی سے گر گیا, یا اسے چوٹ لگا دی گئی, یا اس کو پھندا دے دیا گیا, تو اس کو حلال تصور کیا جاتا تھا. تو شریعت مطہرہ میں سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر وہ تمام جانوروں کی حرمت بیان فرمائی, پھر اس کا استثناء ذکر کر دیا کہ الا ما زکیتم, ہاں اگر وہ زندہ تمہیں مل جائے اور تم نے اسے ذبح کر دیا تو ذبح کے وقت تک اس کا حیات ہونا شرط ہے, کہ زندہ اگر مل گیا تو تم نے اس کو ذبح کر لیا تو یہ تمہارے لیے حلال ہے. آگے فرمایا وما ذبح علی النصب, یعنی یہ سارے جانور تو حرام ہیں اگر مردار حالت میں ملے, ذبح تک کی مہلت نہ ملی. فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی ہے, دراصل ہوا یوں جاتا تھا کہ کعبہ مکرمہ کے اندر, مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے, کعبہ مقدسہ کے قریب کافروں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے, اور ایک پتھر کا انہوں نے منڈھیر بنایا ہوا تھا, وہ ان کی بلی چڑھانے کی جگہ تھی, جس طرح کے ہندوؤں میں آج بھی مندروں کے اندر یہ تصور ہے. تو وہ جب بھی کوئی چیز لے کر آتے, جانور ذبح کرتے, تو وہ بلی چڑھانے کی جو جگہ ہے جو 360 ان کے بت تھے, اس پتھر پر لا کر اس جانور کو ذبح کرتے تھے اور اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے. تو نصب اسی چیز کو کہتے ہیں جو پتھر کو نصب کیا گیا تھا. وہ قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں, تو فرمایا وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور, اب دیکھو یہ تو جو چھت سے گر گیا, جسے سنگ لگ گئی, جسے درندے نے زخمی کر دیا, جس کا گلا گھونٹ دیا گیا, اگر یہ زندہ مل گیا اور آپ نے ذبح کر دیا تو یہ حلال ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ایک جانور ایسا ہے جو ذبح کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی حرام ہے. فرمایا وما ذبح علی النصب, جسے اس پتھر پر بلی کے نام پر ذبح کیا گیا, جسے اس پتھر پر بلی کے نام پر ذبح کیا گیا, یوں سمجھیے کہ یہ وما اوہلا لغیر اللہ بھی کہ عموم کا ایک خاص مسئلہ ہے, جہاں قرآن نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ وما اوہلا لغیر اللہ بھی, کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے شیاطین کے نام پر, بتوں کے نام پر کاٹا جائے, وہاں پر ایک عام مفہوم بیان کیا گیا, یہاں پر اس کی تخصیص کی دلیل لائی گئی کہ وما ذبح علی النصب, اور ان جانوروں میں سے ایک جانور یہ ہے کہ جس کو بتوں کے نام پر لات عزا منات, جو ان کے بتوں کے نام تھے, ان کے نام پر اس دہلیز پر, اس پتھر پر, اس مڈیر پر, اس چوکٹ پر لا کر ذبح کیا جاتا تھا, تو ذبح تو ہو رہا ہے لیکن خدا کے نام پر نہیں ہو رہا. وہ جب چھری پھیرتے اس کی گردن کے اوپر تو کہتے بعصم عزا بعصم لات, جس طرح ہم کہتے بسم اللہ وہ کہتے تھے بعصم عزا بعصم لات بعصم المنا, تو بتوں کے نام لے کر اس کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وما ذبحا عن النصب, تو گویا کہ جو ان بتوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے ناموں پر اس منڈیر پر ان کی مندر کی چوکٹ پر ان کے نام پر جو ذبح کیا گیا, فرمایا بھلے وہ ذبح کیا جا رہا ہے لیکن دو خرابی اس میں ہے, ایک تو ان کے منڈیر پر ان کی چوکٹ پر ان کے قدموں میں ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے. تو لہذا فرمایا یہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں, میں نے دوران اس کی تفسیر دیکھتے ہوئے ایک قرآن پاک کا ترجمہ دیکھا اور مجھے اس سے بڑی گویا کہ دل آزاری ہوئی. حج سے لوٹتے ہوئے حاجیوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ پڑھیے آپ اپنے علاقوں میں جا کے پڑھیے, تو وہ محمد جوناگڑھی صاحب جو جوناگڑھ کے ایک بہت بڑے غیر مقلد مولوی گزرے ہیں ان کے ترجمے کو سعودی عرب والوں نے پذیرائی دی اور ان کا ترجمہ چھاپ دیا. تو محمد جوناگڑھی اور عبد الرحمان جوناگڑھی کا ترجمہ ہے جس میں انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وما ذبح عن النصب, اس کی تفسیر 1400 سال سے یہی کی جا رہی ہے, صحابہ نے بھی یہ کی تھی, تابعین نے بھی یہ کی, کہ جو بتوں کے نام پر بتوں کی چوکٹ پر کٹے. اس نے آگے لکھا کہ جو اولیاء کے مزارات پر کٹتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے, اور جو اولیاء کے نام پر کٹتا ہے وہ بھی اس میں ہے. تو ہم نے کہا نام سے کیا مراد, کیا ولیوں کے نام پر بعصم غوث بعصم عبد القادر بعصم معین الدین کے نام سے کاٹا جاتا ہے؟ نہیں کاٹا جاتا, بسم اللہ کہہ کر کاٹ دیا جاتا ہے. جو بسم اللہ کہہ کر کاٹ دیا گیا, زبان پر خدا کا نام لیا گیا, احسان ثواب کے لیے تشریح گزر چکی ہے, تعارف کے لیے نام لے لیا گیا, جس طرح کہ آپ عقیقہ ولیمہ اپنے کھانوں پر نام لیتے ہیں اس کے تعارف کے لیے, تو یہ احسان ثواب کے تعارف کے لیے ہے, تو یہ شرعاً حرام نہیں, اور اس کو کہنا شریعت مطہرہ میں اپنی رائے کو زبردستی داخل کرنا ہے. تو وما ذبح عن النصب, اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتے کہ جو بزرگوں کے نام پر ذبح کی جائے, نام سے مراد کیا ہے ان کے احسان ثواب کے نام پر, یعنی ذبح تو خدا کے نام پر ہو رہا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کاٹ دیا خدا کے نام پر, پھر کہا گیا کہ مولا یہ ذبح تیرے نام پر تھا, اس کا ثواب ان تمام اولیاء کی روحوں کو پہنچا دیا, اور اس شریعت مطہرہ کے اندر جائز ہے, وہ قطعاً اس آیت کریمہ میں داخل ہو کر حرام نہیں قرار پاتا, اس لیے کہ صحابہ کرام خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانوں پر لا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے, اور ان کی خواہش ہوتی تھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور جانوروں کو ذبح کریں. اگر وما نصر وما ذبح عن النصب کا عام مفہوم رکھا جائے تو ان صحابہ کی قربانیوں کا کیا مقصد ہوگا؟ معاذ اللہ, تو یہ بالکل گویا کہ جنونی سازش ہے. اس آیت کا وہی مقصد ہے جو صحابہ نے بیان کیا, علامہ ابن جریر طبری نے بیان کیا, تمام تابعین کی رائے کو لیا, کہ کافر مندروں کی چوکٹ پر اس جانور کو لاتے اور اس کو وہاں پر پچھاڑتے, اور اس کے بعد پچھاڑنا اتنا برا عمل نہیں تھا, لیکن جو ذبح ان کے نام پر کرتے تھے یہ وہ حرمت کی دلیل تھی جس کی بنا پر جانور حرام کر دیا گیا. اور وہ اس سے اللہ فرماتا وان تستقسموا وما ذبح عن النصب, اور ان کی سب سے بڑی رائے یہ ہوا کرتی تھی کہ ان بتوں کا تقرب ہمیں مل جائے, ان کی گویا کہ رضا ہمیں مل جائے, ان کے معاملات ہمیں مل جائے, تو یہ اس کی گویا کہ حرمت کی سب سے بڑی دلیل تھی. تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو حرام فرمایا, اس میں قتل وہ جانور شامل نہیں ہے کہ جو احسان ثواب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں, یا جناب جو ہے کہ وہ نظر شرعی یا نظر عرفی کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں, وہ جانور اس کے اندر گویا کہ داخل نہیں ہے. اور یہ ترجمہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ترجمہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ ایک گیم بنایا جائے گیارہویں کو حرام کرنے کے لیے, ایک گیم بنایا جائے نیازوں کو حرام کرنے کے لیے. اب یہ تو شریعت مطالعہ کا اتنا واضح مفہوم ہے اور واضح چیز ہے جو قرآن نے کہا کہ فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, اللہ نے فرمایا کھاؤ ہر اس چیز کو جس پر خدا کا نام لیا جائے, تو یہ ساری چیزیں کہ کھاؤ اس چیز کو جس پر خدا کا نام لیا جائے, تو چاہے گیارہویں باری کی جائے, چالیسواں برسی جو بھی ہو, اس پر خدا کا نام لیا جاتا ہے, اور خدا کہتا ہے کھاؤ اس چیز کو جس پر خدا کا نام لیا جاتا ہے, تو اس کو حرام ثابت کرنے کے لیے دھاندلی کی جاتی ہے. قرآن میں معاذ اللہ تفسیر بھی رائے کی جاتی ہے اور قرآن کے ترجمے کو غلط طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو ماں وہ اللہ غیر اللہ بھی, ہر وہ جانور حرام ہے جس کو غیروں کے نام پر گویا کہ ہر وہ جانور حرام ہے جس کو غیروں کے نام پر پکار لیا جائے. اور حالانکہ آپ دیکھتے ہیں میں نے اس کی تشریح پہلے پیش کی ہے کہ اس آیت کو اگر عام رکھا جائے تو خود یہ سورت غیر کے نام پر ہے المائدہ, المائدہ خدا کا نام نہیں ہے, انعام خدا کا نام نہیں ہے, آراب خدا کا نام نہیں ہے, مائدہ خدا کا نام نہیں ہے, بقرہ خدا کا نام نہیں ہے, تو اگر اس آیت کو عام رکھا جائے گا
تو یہ آیت کریمہ یہ کیسے کہ یہاں یہ چیز حرام ہو رہی ہے اور یہ نام اصل حرام قرار نہیں پا رہا؟ تو اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے مفسرین کی، محدثین کی، کہ وہ صحابہ کی رائے ہمیں بتائیں اور ان کی رضا ہمیں بتائیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر فرمائی ہے کہ ذبح الطاغوت والشیاطین، کہ وہ جانور حرام کر دیے گئے ہیں جسے شیطانوں کے نام پر اور بتوں اور رذیل چیزوں کے نام پر ذبح کیا جائے، لیکن جو احسان ثواب اس نیت سے ہو کہ جناب جس میں نام لے لیا جائے، احسان ثواب کا جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر کے سرکار عموماً گویا کہ عید الاضحیٰ کے اندر دو مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. ایک وجہ ذبح کرتے تو کہتے یا اللہ یہ میری طرف سے میری اولاد کی طرف سے، اور جب دوسری طرف ذبح کرتے فرمایا یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے. تو دیکھیں اس جانور پر سرکار نے ساری امت کا نام لیا، تو وہ امت کا نام سرکار نے ذبح کے وقت نہیں لیا بلکہ ثواب پہنچانے کے وقت لیا ہے. تو یہی مقصد گویا کہ گیارہویں باری اس چیز میں ہوتا ہے. یہی بات یہاں پر بھی کہی جاتی ہے جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی، سرکار نے فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور یہ میری امت کی طرف سے ہے. تو بھائی جب جانور خدا کا ہے تو امت کا کیا تصور؟ تو وہاں پر عقلمند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سرکار جانور اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ میری امت کی طرف سے ہے، یعنی اس کا ثواب میری امت کو پہنچے. اور پہلا یہ کہ میری طرف سے میری اولاد کی طرف سے ہے، کہ اس کا ثواب مجھے اور میری اولاد کو پہنچے. تو یہ منسوب کرنا جو ہوتا ہے، اگر یہ حرمت کا باعث ہوتا تو سرکار کب ایسا کرتے؟ یہ تو ثواب کے لیے منسوب کیا گیا تھا. تو آج بھی گیارہویں بارہویں یا خواجہ کی چھٹی کے لیے گویا کہ ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گائے خواجہ کی ہے، جس پر سرکار نے فرمایا دمبا امت کی طرف سے ہے. تو یہ جانور خواجہ کی طرف سے ہے، غوث کی طرف سے، یعنی کٹے گا خدا کے نام پر، ثواب غریب النواز کو پہنچے گا اور سرکار غوث اعظم کو پہنچے گا. تو وہ ثواب کی ایک نیت ہے، احسان ثواب کی رسم ہے. اتنا واضح مفہوم ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنے بڑے بڑے دعویٰ اور شیخ القرآن ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود اتنا آسان مفہوم نہیں سمجھ میں آتا. اور اسے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ 1400 سال سے علماء نے اس کی تفسیر کر دی ہے، صحابہ سے لے کر آج تک جب اس کی تفسیر ہو چکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے اقبال کو لیں، تابعی کو لیں، جمہور امت کو لیں، اپنے سلاف کو لیں، اور جو امت نے ترجمہ کیا اس کو لیں، چلے جائے کہ ہمارے اپنی دکان لگائیں اور اپنی تفسیر کریں. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں اپنی رائے پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اس عمل کو بہت مذموم اور معیوب جانا ہے کہ قرآن کریم کچھ کہہ رہا ہو اور ہم گویا کہ اپنی رائے خود جمع کر رہے ہوں. میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا کہ جس طرح کے سرکار نے جانور کو امت کی طرف منسوب کیا ہے، تو نماز تو خدا کی، تو منسوب خدا کی طرف ہونی چاہیے. لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ احب الصلاۃ للہ تعالی صلاۃ الداؤد وحب الصیام للہ تعالی صیام الداؤد، کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی قدرت کی نظر میں سب سے محبوب روزہ، محبوب نماز کون سی ہے؟ تو کہا روزہ داؤد، نماز داؤد. تو دیکھیں نماز اللہ نہیں، نماز داؤد سرکار فرما، صلاۃ الداؤد، سوم داؤد. تو یہاں پر سوم کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہے، سلاد کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہے. اگر نسبت کرنے سے شے حرام ہو جاتی ہے، تو صحیح بخاری میں رسول اللہ خود ان اعمال کی نسبت حضرت داؤد کی طرف کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز داؤد سے مراد یہ کہ داؤد علیہ السلام کی نماز پڑھی جا رہی ہے یا انہیں سجدہ کیا جا رہا ہے، یا جناب سوم داؤد سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت داؤد کے تقرب یا ان کو خدا سمجھ کر ان کے لیے روزہ رکھا جائے، بلکہ یہ وہاں پر ایک عمل بتایا جا رہا ہے اور عمل کی مماثلت کے ایک نسبت دی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی اثار ثواب عمل ہے، اس کے تعارف کے لیے ایک نسبت دی جا رہی ہے. اب اس مفہوم کو جو نہ سمجھے اللہ اسے سمجھنے کی ہدایت عطا فرمائے. آگے چلتے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ذبح علی المصب، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا جو بتوں کی چوکٹ پر ذبح کیا جاتا ہے. وہ ان تستقسموا بالاذلام، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس موضوع کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں تو حرام ہیں، یہ جانور حرام ہیں، بتوں کی چوکٹ پر جانور کو ان کے نام کے لیے ذبح کرنا یہ مذموم اور انتہائی شنیع اور انتہائی زجر و توبیخ کا مذاق عمل ہے کہ جناب اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. فرمائشی کے ساتھ صرف وہ چیزیں حرام نہیں ہیں بلکہ تیروں سے جو فال نکالا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بالازلام، ازلام سے جو فال نکالا جاتا ہے وہ حرام ہے. ازلام ظلم کی جمع ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تیر نما ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، جس طرح تیر لمبی ہوتی ہے آگے اس پر گویا کہ نشان بنا ہوتا ہے، تو تیر نما ایک لکڑی ہوتی تھی، اس کے سر پر مختلف پرندوں کی شکلیں ہوتی تھیں. کس پر لکھا ہوتا تھا کام ہوگا؟ سر کے اوپر لکڑی کے سر کے اوپر لکھا ہوتا تھا, جہاں پر وہ تصویر بنی تھی اس پر لکھا ہوتا تھا کام ہوگا, کسی پر لکھا ہوتا تھا کام نہیں ہوگا, کسی پر لکھا ہوتا خیر ہے. یہ تین چار لکڑیوں کو وہ ایک ڈبے میں رکھ دیا کرتے تھے, ایک پیٹی میں رکھ دیا کرتے تھے, اور جب ان کے پاس کوئی فال کچھ نہیں آتا کہ حضرت میں سفر کے لیے جا رہا ہوں تو ذرا بتائیے, وہ پیٹی کھولتے اور اندر ہاتھ مارتے اور ایک اٹھاتے, اس پر لکھا ہوتا تھا کہ او ہو جانا بہتر نہیں, تو کہتے جناب جانا بہتر نہیں. تو اس عمل کو رب کریم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ غیر صرف خدا جانتا ہے, اور خدا اپنے محبوبین کو جو اطلاع فرماتا ہے وہ جانتے ہیں, اور ان کی عطا سے الہام کے ذریعے اولیاء جانتے ہیں. کوئی شخص اگر نبی کی وساطت کے بغیر غیب کو بتانے کا دعوے دار بنے اس کا یہ فعل حرام ہے, وہ کفر کا مرتکب ہے, اور جو اس کی غیبی بشارت پر عقیدہ رکھے وہ بھی دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. یہ شریعت مطہرہ نے یہاں پر سختی سے مفہوم اشارہ فرمایا کہ صرف غیب کی باتیں اگر انبیاء کی زبان سے صادر ہو جائیں, کہ وما کان اللہ لیخلیکم من الغیب, قرآن جو کہتا ہے ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب بتائے. وما کان اللہ لیخلیکم من الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء, ہاں اللہ جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اپنے اس محبوب کو غیب بتانے کے لیے چن لیتا ہے. فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من قضی من رسول, کہ اللہ غیب کا ظاہر فرمانے والا ہے, وہ غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا, الا من قضی من رسول, لیکن جس رسول پر وہ راضی ہو جاتا ہے اسے غیب گویا کہ مرحمت فرما دیتا ہے, اور جو وحی کی گئی سرکار کی طرف تو اس کے بارے میں شاہ فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, محبوب یہ غیب ہی کی خبریں ہیں, یہ غیب ہی کی باتیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں. تو غیب کا مصداق, غیب کے بتانے کی ذات اللہ رب العزت نے جس کو قرار دیا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں. تو انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے ہٹ کر, ان کی شریعت کے مطالعہ کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی امور مستقبل کی خبر دے, جس طرح یہ کافر کیا کرتے تھے, یہاں فال نکال لیا, اس لیے یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کے ذریعے جو فال نکالا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, فال کا طریقہ وہی ٹھیک ہے جو استخارہ کے ذریعے ہوتا ہے, جو استخارہ کے ذریعے ہوتا ہے, میں اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو قرآن وہ اپنے اس میں سے ایک تیر نکالتے, تیر پر جو لکھا ہوتا اس کو بشارت دیتے, تو رب کریم نے وہاں پر کہہ دیا کہ جناب یہ اذلام کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے یہ بھی تم پر حرام قرار دی گئی ہے, کیونکہ خدا اس کے رسول کی تعلق کے بغیر یہ غیب بتایا جا رہا ہے, تو لہٰذا یہ غیب بتانا حرام ہے. اسی پر علماء کرام نے یہ سارے مسئلے یہاں پر استخراج کیے اور بات بتایا کہ جس طرح فال سے, فال تیروں کے ذریعے نکالنا اور قسمت کا حال معلوم کرنا, امور غیبیہ کو دریافت کرنا شرن ممنوع اور حرام ہے, اسی طرح نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا, نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا, ستارہ شناسی کے بارے میں آج جناب اخبار جہاں لیں اور دیکھیں ذرا آج ہمارا دن کیسا گزرے گا, کل کیسا گزرے گا, یہ حرام, اور اس پر اعتقاد حقیقی رکھ لینا یہ کفر ہے, کہ جناب اٹھایا کہ آج ستارہ کیا کہہ رہا ہے, آج ستارے کے بارے میں کیا ہوگا, ستارہ کس طرف ہمیں لے جائے گا, یہ ہفتہ ہماری یہ کیسا گزرے گا, تو اس پر اگر وہ یہ گمان کرے کہ جناب اس میں جو لکھا ہے مین وہ عن ایسے ہی ہوگا, تو یہ شخص پر کلمہ پڑھنا واجب ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے کفر ہے. ستاروں کے ذریعے ستارے کے ذریعے علم دینا, ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر گویا کہ علم دینا, اور اسی طرح اخبارات اور جرائد کے ذریعے جو نجومیوں کے اپنے گویا کہ شعبے بازیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے علم حاصل کرنا, ان کو وہ کام کرنا حرام, ہمیں ان کی تلقین سننا حرام, ان کی تلقین کو ماننا حرام, اور دوسرا درجہ یہ کہ جو اس کی تلقین کو صحیح سمجھے اور کہے جناب ایسا ہی ہوتا ہے بات بالکل ٹھیک ہے, تو اس کو شریعت مطہرہ نے کفر قرار دیا. اور یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ المائدہ کی, اس نے اس کی حرمت بیان کر دیا ہے کہ جناب اس قسم کی ساری چیزیں کہ طوطوں کے ذریعے یا جناب گویا کہ ہاتھ دکھا کر اس پر اعتقاد اپنا ضائع کرنا, یا جناب ستاروں کی چال کو دیکھ کر اپنے معاملات کو گویا کہ اس طرف لے کر آنا, یہ ساری غلط باتیں ہیں, یہ کام کرنا بھی حرام ہے, اس کو سننا بھی حرام ہے, اور اس پر اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے. ہاں الا یہ کہ شریعت مطہرہ نے جس چیز کو ثابت کر دیا ہے اور جس چیز کو راضی رکھا ہے شریعت مطہرہ نے, امور غیبیہ کو طلب کرنے کے لیے زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جاری فرمایا کہ میری امت استخارہ کیا کرے, وہ استخارہ کیا کرے. صحابہ کرام صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, حضرت جابر بن عبداللہ عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام کاموں میں استخارہ کیا کرو, اور سرکار استخارہ کی تعلیم اس طرح مرحمت فرماتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی تعلیم مرحمت فرماتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ پر اس قدر گویا کہ زور بیان فرمایا اور خود طریقہ بیان فرمایا کہ رات کے وقت سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لو. استخارہ یہ خبر سے مشتق ہے, یعنی رب کریم سے خبر لینا ہے, رب کریم سے اطلاع لینی ہے. علماء نے اس پر بہت لکھا ہے کہ دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد وظائف کتابوں کے اندر گویا کہ استخارہ کا وہ طریقہ موجود ہے, وہ دعا پڑھ کر سو جائے. اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو خواب میں مشاہدہ ہو جائے گا, یا سب سے بڑا حکم اور جج وہ دل ہے. سب سے بڑا حکم جج وہ دل ہے. دل کس طرف راغب ہو جائے اور جس کام کی طرف جھک جائے تو گویا کہ وہی استخارہ کی گویا کہ صحیح نہج ہوگی. یا پھر خواب کے اندر کوئی چیز ایسی دکھا دی جائے جو دل کو بھانے والی ہو, مثلا حلال جانور یا رونق خوبصورت چیز, سبزادار لالازار دکھا دیا جس کی طرف فطرت سلیمہ راغب ہوتی ہے, ایسی اشیاء دکھا دی جائے تو اس کی تعبیر استخارہ کے صحیح کرنے پر کی جائے گی. حرام جانور جس طرح درندے یا جناب حرام اشیاء دکھا دی جائے تو اس میں ممانعت ہوتی ہے. ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دوں کہ جو دل کی بات میں نے عرض کی ہے یہ مسئلہ عوام کے لیے نہیں ہے. دل کا جھک جانا یہ عوام کے لیے نہیں, یہ خواص کے لیے ہے. اس لیے کہ گناہگار آدمی, شرابی آدمی, زانی آدمی جس کے دل پر شیطان کے ڈورے ہیں تو اس کا دل تو حرام کام کی طرف ہی جھکے گا. لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو بات بزرگوں سے ثابت ہے نا کہ دل حکم ہے اور جگ ہے, جس بات کا یہ فیصلہ کرے گا اس طرف چلا جانا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ سٹا کھیلنے والے پتوں والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما, جن کی راتیں بھی سجدے میں گزرتی ہیں اور دن قیام میں گزرتا ہے. راتیں دن گویا کہ قیام اور سجدے میں گزرتی ہے, یہ ان کی شان ہے. یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو بدکاری کو پسند کرتا ہو, اس لیے کہ جس کے دل پر شیطانی قوت کا غلبہ ہو جائے اس کا دل شیطانی کاموں کی طرف جھکے گا, لیکن جس کا دل پرہیزگاری اور حرمت خداوندی کی پاسداری میں گزر رہا ہو تو یقیناً اس کا دل حکم ہے, جج ہے, اس کے لیے معلم ہے اور اس کے لیے استخارے کا سب سے بڑا قائد ہے. وہ اس کو بتائے گا کہ جناب کس طرح رجوع کرنا چاہیے. لیکن عوام کے لیے یہی طریقہ سب سے احسن, سب سے اولا اور سب سے معتبر ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا. اور صحابی کہتے ہیں ہمیں سرکار اس طرح شکایا کرتے جس طرح کے قرآن کی تعلیم کہ دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد اس کے بعد بندہ سو جائے اور خواب میں اسے جو مشاہدہ دکھا دیا جائے, حلال چیزیں دکھائی گئی یا طبیعت جس چیز کو پسند کرتی ہے دیکھنا ایسی چیزیں دکھائی گئی, تو اس کی تعبیر ایک صالح بندے سے پوچھ لی جائے جس سے آپ سے کوئی اعتراض نہ ہو, کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی معاملہ نہ ہو, وہ آپ سے غیر جانی شخص ہو اور آپ کی نظر میں وہ صالح شخص بھی ہو, اس کا کردار بھی صلاح اور وفا والا ہو, تو اس سے اس کی تعبیر کر لی جائے اور وہ تعبیر کا علم بھی جانتا ہو, تو اگر وہ آپ کو اس متعلق بتا دے تو جو بات بتا دی جائے اس طرح گویا کہ عمل کرنا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ تو علامہ عینی نے یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ آپ اشاء فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس, یعنی حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ اے انس تم کسی کام کا قصد کرو, کسی کام کا ارادہ کرو, کسی کام کے بارے میں غور کرو تو اپنے رب سے سات مرتبہ استخارہ کر لو, اپنے رب سے سات مرتبہ استخارہ کر لو, پھر یہ غور کر لو کہ تمہارا دل کس معاملے کی طرف جم جاتا ہے اور تمہارا دل کس طرف چلا جاتا ہے. یہ مصالحین کا ذکر ہے. تو فرمایا مختصر یہ کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ فار نجومی, دست شناسی اور اسی طرح ستاروں کے علم کی مذمت کی گئی ہے, لیکن زمان مصطفی علیہ الصلاۃ والسلام سے استخارہ کی شرعی حیثیت ثابت ہوئی ہے. تو لہذا استخارہ ہی کے ذریعے اگر کوئی شخص امور غیبیہ کو رب کی عطا سے اور اس کے حبیب کے فضل سے معلوم کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو جائز رکھا ہے. یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں پر فال کی, وہ فال جو کفار کرتے تھے جس میں امور غیبیہ کو جاننے کا تعلق ہوتا تھا اور وہ تعلق انبیاء سے جدا تھا, اس لیے سارے علماء نے کہا کہ علوم خمسہ, قیامت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, بارش کب کیا ہوگی, کل کون کہاں مرے گا, کل کس کے ساتھ کیا ہوگا, یہ پانچ علم سارے علماء نے لکھا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اور بغیر کسی کے بتائے جانتا ہوں, مجھے اللہ براہ راست بتاتا ہے, تو فرمایا وہ جھوٹا اور کذاب ہے. اور ایک شخص یہ کہے جو صالح اور متقی پرہیزگار, وہ کہے کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں اور یہ جانتا میں نبی کے فیض سے ہوں, تو فرمایا اسے صادق کہا جائے گا. تو کہا کہ سرکار کے تعلق سے اس بات کو بیان کرے گا, اس کے قول کی ہم تصدیق کریں گے. اور سرکار کے تعلق کو ختم کر کے بیان کرے گا، ہم اسے کذاب کہیں گے، اس لیے کہ امت کو جو علم بطور الہام یا فراست ملے گا وہ نبی کی وحی کی اتباع میں ملے گا اور نبی کی گویا کہ شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے میں ملے گا. تو یہاں پر کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ جستجو یہ ہوتی ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، پرسوں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اخباری جرائد اٹھا لیتے ہیں، یہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں ذرا دیکھ لیں، اور ہاتھ کی لکیروں کا معاملہ جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں بدلتی رہتی ہے، آج اس نے اس سے ملنا ہے، کل دیکھا تو وہ اس سے مل رہی ہے. تو جناب یہ زنی بھی نہیں، پرلے درجے کا فضول علم ہے، پرلے درجے کا فضول علم ہے. اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ وزنان سے کام نہ لیں، شعبے بازی سے کام نہ لیں. ہاں وہ رب سے دعا کرے، دعائیں حاجت کرے، صلاح کے حاجت پڑے، اور مزید سجود چاہتے ہیں تو رب کی طرف استخارہ کرے، اور رب سے استخارہ خبر کو طلب کرنا، رب سے ان امور غیبیہ کی مستقبل کی خبر کو طلب کرے. یہاں سے جہاں تک استخارہ کا ثبوت ہے وہاں سے تعویذات کا بھی ثبوت ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی تشریح آنے والے جمعے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بعض صحابہ سے جن تعویذات کی نفی ثابت ہے اور جو معاملہ ثابت ہے، ان تمام دلائل کو علامہ القاری جمع کرتے ہیں مرقات شرح مشکات کے اندر، اور فرماتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک تمائم ایک تیونگا. فرمائیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا. فرمائیے وہ تعویذ ہیں کہ جس میں قرآن کے علاوہ کوئی الفاظ لکھے ہوں اور وہ الفاظ شرک پر مبنی ہوں، اور اس الفاظ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ الفاظ مؤثر حقیقی ہیں، خدا چاہے نہ چاہے یہ الفاظ اپنا کام کر کے دکھائیں گے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے تعویذ گندے کو شرک قرار دیا اور کفر قرار دیا ہے. لیکن وہ تعویذات جو مسلمان کرتے ان کا تعلق اس تعویذ سے ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے شفا بنایا ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 57 بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں ہم نے تمہارے پاس ایک بہت بڑی نصیحت اتاری ہے یعنی قرآن، اور اس میں ہم نے تمہارے دلوں کے لیے شفا رکھی ہے. امام جلالی سیوتی لکھتے ہیں یہاں پر قرآن نے کہا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، کہ ہم نے شفا رکھی ہے تمہارے سینوں کی. فرمایا یہاں پر قرآن نے شفا کو عام رکھا ہے، اس سے روحانی شفا بھی مراد ہے اور جسمانی شفا بھی مراد ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تمہارے سینوں کی شفا ہم نے رکھی ہے، تو فرمایا سینے کا مرض ہی جسمانی مرض میں تبدیل ہوتا ہے. ساری بات تھوڑی مختصر طور پر، اگر بندہ حسد کو لے لے، حسد دل کا ایک مرض ہے. حسد دیکھیے بندے کو قتل کی طرف راغب کرتا ہے، دشمنی کی طرف راغب کرتا ہے، بندے کو بذات خود پاگل پن کی طرف راغب کرتا ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. حسد میں تکبر میں ڈوب کر وہ گویا کہ منہ میاں مٹھو والی کیفیت اس کی بن جاتی ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ اور نرالا، اس معاملات میں اس کی رشتے داریاں بھی ختم ہو جاتی، سارا نظام گرم برم ہو جاتا ہے. تو ایک حسد کو اگر آپ لے لیں جو سینے کا ایک مرض ہے، جو ایک روحانی مرض ہے، اس سے جسمانی اثرات کتنے خطرناک مرتب ہوتے ہیں. یہ قتل بندہ کیوں کرتا ہے؟ حسد کی بنا پر کرتا ہے. لانت کس بنا پر ہوتی ہے؟ حسد کی بنا پر ہوتی ہے. رشتے داروں میں افتراق اور جدائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ حسد کی بنا پر ہوتی ہے. لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ حسد کی بنا پر ہوتے ہیں. اس روئے زمین پر سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد ہی کی بنا پر ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ساری روحانی بیماریاں حسد کی بنا پر ہیں، اور قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ جتنی تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں ہر چیز کا علاج ہم نے قرآن میں لکھ دیا. اور اس لیے میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری دو کل سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کثرت سے پڑھا کرتے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر گھیرا کرتے. فرمایا کہ سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بخار کے اثرات بڑے تیز تھے. فرماتے کہ میں سرکار کے مزاج کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، سرکار نے میری طرف اپنے چشمان کرم کو کیا اور مجھے آنکھوں آنکھوں میں سمجھایا کہ مجھ پر سورہ فلق سورہ ناس دم کرو. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سرکار کے پورے جسم مطہرہ پر گویا کہ ہاتھ پھیر دیا. تو یہ واضح ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی سرکار کے اہل یعنی اہل بیت میں سے کوئی بیمار ہوتا تو سرکار اپنے گھر پر بلا کر ان کو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس گویا کہ دم کیا کرتے تھے. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آج کے درس میں تو صرف میں نے دم کرنے کے متعلق حوالہ دیا ہے. ہمارے بعض دوست کہتے ہیں دم کرنا تو ثابت ہے، تعویذ کو لکھ کر لٹکانا ثابت نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں سیاستدان سے آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کروں گا اور علماء کی رائے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ یا تو پڑھ کر دم کیا جائے، بہتر طریقہ یہی ہے، اولا طریقہ یہی ہے کہ لکھ کر نہ دیا جائے بلکہ دم کیا جائے اور مریض خود پڑھے، لیکن مریض اگر سست ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، بچہ ہو، نہیں کر سکتا، تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جناب قرآن کریم کے وہ مقدس کلمات لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کی ہر بیماری کو قرآن کریم سے دور فرمائے، قرآن کریم کو ہمارے سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے، قرآن کریم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دونوں جہان میں قرآن کریم کی شفائے تام سے ہم مسلمانوں کو بہرہ مند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.